شو سفر مالتي التعديل، تعديل کے متعلق شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. الف تعریف ہو، اس کی تعریف کیا ہے؟ با اقسام ہو، اس کے کتنے قسمیں ہیں؟ جی مراتب ہو، کتنی مرتبے ہیں؟ دال شروط و قبول ہیں، کتنی شرطیں ہیں قبولیت کی؟ التعديل، تعديل کی تعریف، اصل میں لفظ عدل جسے میں نے بیان کیا، عدل یعدل مصدر ہے یعدل کا، جس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو درست کرنا، ٹھیک کرنا، برابر کرنا، اس کو کہتے ہیں تعدیل، سیدھا کرنا. یعنی علم حدیث کے متعلق جو ہے اس لفظ کا معنی ہے راوی کو ایسے صفات سے موصوف کرنا یا اس کی ایسے صفات بیان کرنا جو اس کی روایت کو قابل قبول بنا دیتی ہیں. اب آتے ہیں شیخ صاحب کی تعریف کی طرف. شیخ صاحب فرماتے ہیں التعدیل، تعدیل کی تعریف کیا ہے؟ ان یذکر الراوی، راوی کے اس طریقے سے ذکر کیا جائے، بما یوجب قبول روایته، جس سے واجب ہو جائے کہ اس کی روایت کو قبول کر لیا جائے. من اثبات صفت قبول، طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک، یا تو قبولیت کی صفت کا اقرار کرنا، ثابت کرنا، او نفی صفت رد، یا رد کی صفت کی نفی کرنا. مثل ان یقال، اس کی مثال یوں ہے کہ یوں کہا جائے، ہوا ثقہ، کہ وہ ثقہ ہے، او ثبت، وہ ثبت ہے، پکا ہے، او لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں، او لا يرد حدیثه، اس کی حدیث کو رد نہیں کیا جاتا. اب ان دونوں، ایک دو تین چار الفاظ ہیں، کون سے اثبات صفات قبول ہیں اور کون سے نفی صفات رد ہیں؟ ثقہ اور ثبت کون سے ہیں؟ اثبات صفات قبول، یعنی جس کے متعلق آپ یہ سنیں کہ ثقہ ہیں یا ثبت ہیں تو یہ راوی جو ہے قابل قبول ہے. اچھا، او نفی صفت رد، لا بأس به، بأس به کا مطلب ہے کوئی خرابی ہے، لا بأس به کوئی خرابی نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی حرج نہیں. یعنی بأس به، عام طور پر بأس کہتے ہیں بیماری کو، تکلیف کو، خرابی کو، تو به بأس یعنی اس میں کوئی خرابی ہے، جب کہتے ہیں لا بأس به یعنی کوئی خرابی نہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ نفی صفت رد، به بأس یعنی کوئی خرابی ہے، لا بأس به اس میں کوئی خرابی نہیں، تو یہ لفظ بھی قابل قبول ہے. او لا يرد حدیثه، يرد حدیثه صفت رد ہے کہ اس کی حدیث رد کر دیتے ہیں، قابل قبول نہیں. لیکن جب نفی کر دیتے ہیں، لا يرد حدیثه، اس کی حدیث نہیں رد کی جاتی، یہ صفت قبول ہوگی کہ نہیں؟ نفی صفت رد یعنی قبول. جیسا فرماتے ہیں، وينقسم التعديل الى قسمين، مطلق ومقيد. تعديل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مطلق تعديل ہے اور دوسری مقيد تعديل ہے. فالمطلق، مطلق تعديل یہ ہے، ان يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد، کہ کسی راوی کے اس طریقے سے ذکر کیا جائے جس سے اس کی تعديل کی جائے بغیر کسی قید کے. فيكون توثيقا له بكل حال، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کے لیے توثیق ہے ہر صورت میں، ہر حال میں، یعنی اس کی روایت قابل قبول ہے ہر صورت میں. نمبر دو، والمقید، اور مقید تعدیل جو ہے، ان یذکر الراوی، راوی کو اس طریقے سے ذکر کیا جائے، بالتعدیل بنسبت لشیء معین، کہ وہ کسی اور معین چیز کی وجہ سے اس کی تعدیل ہوتی ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ اس کی تعدیل نہیں ہے. من شیخ، کوئی شیخ ہو، او طائفہ، یا کوئی گروہ ہو، او نحو ذلک، یا اس جیسے کوئی اور چیز. فیکون توثیقا له، تو یہ اس کے لیے توثیق ہوگی، یعنی اس کے لیے قابل قبول ہوگی، بالنسبت الى ذلك الشيء، تو اس چیز کی نسبت سے اس کی روایت قابل قبول ہوگی، اس معین چیز کی، دون غیره، اس کے علاوہ نہیں. اصل میں مجروح ہے، یہ الٹ ہے اس کا، لیکن جب فلان شخص شیخ سے روایت کریں گے تو صحیح ہے، فلان گروہ سے روایت کریں گے تو صحیح ہے. مثل ان یقال، مثال کے طور پہ یوں کہا جائے، ہوا ثقہ فی حدیث الزہری، یعنی زہری کی روایت میں یہ شخص ثقہ ہے، او فی الحدیث عن الحجازیین، یا حجازیوں کے حدیث کے متعلق ثقہ ہے. یعنی اس کی مثال دیکھیں، وہ اسماعیل بن ابی عیاش، اگر حجازیوں کے متعلق روایت کریں تو ضعیف ہے. اچھا، اگر شامی کے متعلق، اگر ان کا استاد شامی ہو، شام سے ہو، ثقہ ہے کہ نہیں؟ قابل قبول روایت ہے کہ نہیں؟ تو اس کی مثال یہی ہے. او فی الحدیث عن الحجازین، یعنی صرف حجازیوں سے اس کی روایت مانی جائے گی. فلا یکون ثقۃ فی حدیثہ من غیر من وثق فیہم، تو اس کی روایت کا حکم یہ ہے کہ وہ قابل قبول نہیں، ثقہ نہیں ہے. من غیر من وثق فیہم، اگر ان چیز کا علاوہ ہو جس سے اس کی توثیق کی گئی ہے. لیکن اذا کان المقصود دفع دعوی ضعفہ فیہم، لیکن اگر مقصد یہ تھا استعدیل کا کہ جو اس پر دعویٰ کیا گیا، اس کے ضعف کا دعویٰ کیا گیا کہ اس کو رد کرنا مقصد تھا، فلا یمنع حینئذ ان یکون ثقۃ فی غیرہم ایضا، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ اصل میں ثقہ ہی ہے. بعض اوقات یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلان راوی جو ہے اگر فلان سے روایت کرے تو صحیح ہے، لیکن کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ ضعیف نہیں ہے شخص، اس کی روایت ان کی روایت میں جو ہے سب سے افضل ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی جرح کی جا رہی ہے، مطلب یہ کہ تعدیل کی جا رہی ہے. کیونکہ کسی کو وہم ہو گیا کہ فلان راوی جو ہے امام بخاری ضعیف ہے، کوئی شخص آ کے روایت میں بیان کرتا ہے کہ امام بخاری کی روایت حمیدی سے صحیح روایت ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حمیدی کے بغیر روایت ضعیف ہوگی کیا؟ نہیں. یعنی کسی کو گمان تھا کہ حمیدی سے امام بخاری کی روایت ضعیف ہے، تو اس گمان کو دور کرنے کے لیے ایک محدث آ کے کہتا ہے کہ امام بخاری کی روایت حمیدی سے صحیح ہے. تو اصل میں مقصد کیا تھا؟ کہ اس گمان کو دور کرنا جو غلط تھا. یہ مقصد کبھی نہ تھا کہ امام بخاری کی روایت صرف ان سے درست ہے. جیم شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد، اور تعدیل مراتب، اور تعدیل کے مختلف مرتبے ہیں، درجات ہیں. اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے بلند. ما دل علی بلوغ الغایۃ فیہ، ایسے لفظ کا استعمال کرنا جس سے یہ واضح ہو کہ حد سے گزر گیا ہے یہ تعدیل کرنے والا. مثل، اس کی مثال، اوثق الناس، سب سے بڑا فقہ لوگوں میں سے. او الیہ المنتہی فی التثبت، اسی پر تثبت کی بات ختم ہوتی ہے، یعنی ان سے بڑا کوئی بھی ترت نہیں ہے. یا رکن فی الصدق بھی کہا جاتا ہے، رکن فی الصدق سچائی کا ستون ہے. اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم ما تأکد بصفہ او صفتین، اس کے بعد یا تو ایک ایک صفہ یا دو مرتبہ صفہ کو بیان کرنے سے. مثل ثقہ ثقہ، اب دو مرتبہ ثقہ ثقہ کہا جاتا ہے بعض لوگوں کے متعلق. او ثقہ ثبت، ثقہ بھی ہے ثبت بھی ہے. او نحو ذلك، یا جیسے دوسرے لفظ، امام ثقہ دو لفظ ہیں، ثقہ ثبت دو لفظ ہیں، امام حافظ دو لفظ ہیں. تو دو دو لفظ سے بھی تعدیل ہوتی ہے، اور ایک لفظ سے بھی ہوتی ہے، صرف ثقہ، صرف ثبت، صرف حافظ، صرف امام، اس طریقے سے بھی بعض لوگوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. لیکن کیا دونوں برابر ہیں، ثقہ ثقہ اور صرف ثقہ؟ نہیں، ثقہ ثقہ کا درجہ صرف ثقہ سے بلند ہے. وہ ادناہ، سب سے کم درجہ ہے. ما اشعر بالقرب من اسہل الجرح، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ایسا ہے جو جرح کے زیادہ قریب ہے. مثل صالح، یہ شخص صرف صالح ہے، اچھا ہے. او مقارب، یعنی قریب ہے. کس چیز کے قریب ہے؟ اس کے بعد قبول کے قریب ہے. او یروا حدیثہ، اس کی روایت کو روایت کیا جاتا ہے، اس کے حدیث کو روایت کیا جاتا ہے. او نحو ذلك، یا اس جیسے دوسرے الفاظ. وبین هذا مراتب معلومہ، اور ان مرتبہ کے بیچ میں معلوم مراتب ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں دار ویشترط لقبول التعدیل شروط اربعہ، چار شرطیں ہیں تعدیل کی قبولیت کی. جرح کی کتنی تھی؟ پانچ، تعدیل کی چار ہیں. نمبر ایک، ان یکون من عدل فلا یقبل من فاسق، وہی شرط ہے کہ خود عدل ہونا چاہیے، فاسق سے کسی کی تعدیل نہیں مانی جائے گی، کیونکہ فاسق ویسے نافرمان ہو سکتا ہے، جھوٹ بول رہا ہو. نمبر دو، ان یکون من متیقظ، ہوشیار شخص سے ہونا چاہیے. فلا یقبل من مغفل یغتر بظاہر الحال، تو کسی مغفل سے نہیں ہم کسی کی تعدیل مانیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ظاہر کو دیکھ کے اسے فقہ سمجھ بیٹھے، اس کے متعلق کوئی جان پوچھ کے یا اس کے متعلق کوئی ایسی بات جاننے کے بغیر جس سے اس کی روایت کو رد کیا جائے، اس کو ظاہر کو دیکھ کے صرف اس کو مان لیں اور یہ کہے کہ فلان شخص جو ہے وہ فقہ یا ثبت ہے. نمبر تین، ان یکون من عارف بی اسبابہ، یہ بھی وہی شرط ہے کہ اسے معدل کو جو عالم جرح تعدیل کا جو کسی کی تعدیل کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تعدیل کے اسباب جانے, کس کون کون سے سبب سے راوی کی عدالت ہوتی ہے اور کس اور کون کے سبب جو ہیں وہ عدالت میں قدح کرتے ہیں یا عدالت کے منافی ہیں. فلا یقبل ممن لا يعرف, تو اس شخص کے روایت یا اس شخص کی تعدیل قبول نہیں کی جائے گی جو نہیں جانتا صفات قبول اور رد, جو قبول اور رد کی صفات کو نہیں جانتا. نمبر چار, اللہ یکون واقعا علی من اشتہر, تعدیل اس شخص پر نہیں, اس شخص کے لیے نہیں ہونی چاہیے جو مشہور ہو جائے, بما یوجب رد روایت ہی, جس کی وجہ سے اس کی روایت کو وجوباً رد کیا جائے. من کذب, جھوٹ کی وجہ سے, او فسق ظاہر, یا واضح ظاہر نافرمان فسق کی وجہ سے, او غیرہما, یا ان کے علاوہ کوئی اور بات. کون سی شرط یہاں پہ نہیں بیان کی شیخ صاحب نے؟ سبب بیانی, کہ تعدیل کی سبب کیا ہے. وہاں پر ضعف کی سبب تو بیان کرنا ضروری تھا نا, وہ علامہ ابن حجر کی شرط بھی بیان کی تھی. یہاں پر تعدیل کے متعلق یہ شرط نہیں ہے کہ فلان شخص فقہ ہے, بھی کیا سبب ہے, فقہ کیوں ہے, جانتے فرق کیا ہے دونوں میں. سوال ہے کہ تعدیل بغیر سبب بیانی کے مانا جاتا ہے, لیکن جرح بغیر سبب بیانی کے نہیں مانی جاتی, جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. حقیقتاً ہر مسلمان سچا ہے, الا یہ کہ اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس کی وجہ سے اسے ہم جھوٹا کہہ دیں, ضعیف کہہ دیں, یا اس کی روایت کی اس کی بات کو نہ مانیں. یعنی ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا حقیقتاً بنیادی طور پر اصل میں وہ اچھا ہے, عدل ہے, صالح ہے, مستقیم ہے, الا یہ کہ اس سے کچھ ایسا عمل سر ہو جائے اس کی زبان کا قول کی وجہ سے, یا اس کے کچھ ایسے فعل سے, یا اس کے کچھ ایسے اعتقاد سے جو اس کی زبان پہ یا اس کے عمل میں ظاہر ہو جائے, اس کی وجہ سے ہم اس کے جرح کر سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہر مسلمان حقیقتاً جو ہے وہ حق پر ہے اور سچا ہے اور عدل ہے اور مستقیم ہے, صالح ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جو قبر کا طواف کرتا ہے وہ مشرک ہے, یا غیروں کو پکارتا ہے مشرک ہے, یہ سب سے بڑی جرح ہے کسی کو مشرک کہنا یا کافر کہنا, یاد رکھیں. تو کیا اس پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ اس لیے اس نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اس کی جو حقیقت ہے وہ تبدیل ہو گئی. اب اس نے خود اپنی حالت تبدیل کی, ہمارے کہنے سے اس کی حالت تبدیل ہوئی. اب قادیانی کو دیکھیں, قادیانی کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب ہیں, وہ نبی ہیں. اس نے کہا تم کافر ہو. لیکن قادیانی کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے جو ان کی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ مرزا صاحب جو نبی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو اس قول کی وجہ سے اور اس اعتقاد, اگر اسے کوئی شخص ایسے مر جائے اعتقاد میں, ہم تو نہیں جانتے, اسے کہتے ہیں منافق. وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ہمارے ساتھ وہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے. اگر وہ ایسے مر جاتے بغیر یہ عقیدہ بیان کیے ہوئے تو ہم ظاہر مسلمان ہیں, لیکن جب ان کی زبان پہ یہ بات واضح ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, ایسی باتیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ واضح کر ہی دیتے ہیں. یعنی کفر, نفاق, شرک زبان پہ نکل جاتے ہیں, سبحان اللہ. تو جب ان کی زبان سے یہ عقیدہ نکلا تو علماء نے فتویٰ دیا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا, وہ کافر ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ختم ہوں, ان کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. واضح الفاظ ہیں. تو یہ دلیل ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ مرزا صاحب نبی ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ فرمان کو جھٹلایا ہے, اس لیے آپ دار اسلام سے خارج ہیں. تو یہاں پر جب جرح کی گئی تو اس کی ایک وجہ تھی. اب قادیانیوں نے اپنی حالت کو تبدیل کیا, ہمارے کہنے سے ان کی حالت تبدیل ہوئی کیا؟ پہلے انہوں نے اپنی حالت تبدیل کی, عدالت سے, صلاح سے, استقامت سے وہ خود دور ہوئے اور ایسے عقیدہ اپنا لیا جن کی وجہ سے ان پر یہ فتویٰ لگایا گیا کہ وہ کافر ہیں. اب یہی صورت ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے یا علی مدد, اے علی مشکل کشا میری مدد فرما, رحمك الله. کیا ایسا شخص جو ہے مسلمان ہے مومن ہے ہم کہتے ہیں جس نے بھی متعین نہیں کرتے متعین کی اور شرطیں ہیں جس نے بھی یہ کہا کہ یہ عقیدہ رکھا کہ علی مشکل کشا ہے ہم کہتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے کیوں کیونکہ ہم کہتے ہیں شرک اکبر کا ارتکاب کیا سیدنا علی بن ابی طالب کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرنا مشکل کشائی اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت میں سے ہے اگر ہم کسی مخلوق کو یہ صفت دے دیں تو ہم نے اس مخلوق کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے اس نے اپنی حالت کو خود تبدیل کیا ہے عقیدہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرت میں تھا توحید توحید عبادت توحید ربوبیت توحید الوہیت توحید اسماء و صفات ساری تینوں قسم توحید کی انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی بچہ پیدا کرتا ہے سبحان اللہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ بات پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے سچائی پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ کا کام ہے اس کے ماحول جس میں وہ رہتا ہے یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی عیسائی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں سبحان اللہ تو اصل میں وہ بچہ جو تھا کیا تھا فطرت پہ تھا سچائی توحید پہ تھا اب ماحول نے اسے ہندو بنا دیا مجوسی آگ کا پجاری بنا دیا یہودی عیسائی بنا دیا اور اس نے اس ماحول کو لے کر یہودیت یا عیسائیت یا مجوسیت یا ہندو بن گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس نے اپنی حالت خود تبدیل کی ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ حکم لگا دیا گیا اب یہ موحد نہ رہا اب یہ کافر ہے تو حالت انسان کی جب بگڑتی ہے تب علماء یہ جرت کرتے ہیں اور یہ حکم صادر کرتے ہیں کہ فلان کی حالت سچائی سے جھوٹ کی طرف حق سے باطل کی طرف توحید سے شرک کی طرف اور اچھائی سے برائی کی طرف تبدیل ہو گئی ہے اس لیے اس کے لیے یہ فتویٰ ہے.